کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جاؤ قریش میں اعلان کر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 12 ہزار کا ایک لشکر جرار لے کر فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور تم میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ اب تم مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہو سکو، مسلمانوں سے جنگ کر سکو، لیکن اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ پھر ابو سفیان فوراً کہنے لگے کہ حضور میرا گھر تو بہت چھوٹا سے ہے، تو میرے گھر میں آنے سے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جو حرم کعبہ میں چلا گیا، خدا کے گھر میں چلا گیا، وہ بھی امن میں آ گیا۔ ابو سفیان کے ایک ساتھی ہیں ساتھ میں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور حرم کعبہ بھی بہت مختصر ہے اور آبادی مکے کی زیادہ ہے، تو اوروں کے لیے کیا بشارت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اور جس نے اسلحہ نہ اٹھایا وہ بھی امن میں۔ یہ بشارت دے کر ابو سفیان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا۔ یہاں سے ابو سفیان روانہ ہوئے لیکن ابھی مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، دور ایک گھاٹی میں رکے ہوئے ہیں، اور یہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ اب یہ لشکر جرار جو تقریباً 10 سے 12 ہزار سرفروشان اسلام کے ساتھ گویا کہ مکہ کی طرف جانب بڑھ رہا ہے، اس میں مقدمۃ الجیش جس نے آگے مسلمانوں کی قیادت کو سنبھالا ہے، کیونکہ لشکر کو جب ترتیب دیا جاتا ہے تو آگے سب سے مضبوط دستہ ہوتا ہے کہ جناب جو کافر جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرے، اسی طرح دائیں جانب سے بھی حملہ کیا جاتا ہے، بائیں جانب سے بھی حملہ کیا جاتا ہے، اور اصل چیز جس کا تحفظ ہوتا ہے اس کو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس جہادی اور اس جنگی ترکیب کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ زمینی جنگ ہے اور زمینی جنگ کے اندر اس چیز کو رکھا جاتا ہے تاکہ دشمن کو ہر طریقے سے گھیر کر اس پر حاوی ہوا جائے، تو مقدمۃ الجیش جو سب سے آگے مسلمانوں کے لشکر میں جو سب سے آگے جو جماعت تھی اس کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آگے مقرر کیا اور تقریباً 1000 سے زیادہ کا گویا کہ لشکر آپ کی سپرد کیا کہ آپ جا کر آگے کی قیادت کو سنبھالیں۔ اب میمنہ یعنی جو دائیں جانب کا لشکر تھا اس کی قیادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو مرحمت فرمائی، اور بائیں جانب کی جو میسرہ ہے اس کی قیادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپی کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو مرحمت فرمائی، اور قلب لشکر یعنی دایاں ہو گیا بایاں ہو گیا اور مقدمۃ الجیش کی وضاحت ہو گئی، اور قلب لشکر یعنی لشکر کے درمیان اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ اب یہ پورا لشکر تیار ہوا، ابھی روانہ ہو گیا، اور تقریباً 2000-4000 کا لشکر دے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میمنہ میسرہ اور مقدمۃ الجیش کو آراستہ کیا۔ اب یہ لشکر جانے لگا۔ ابو سفیان ایک جگہ پر گھاٹی میں رکے ہوئے تھے حضرت عباس کے ساتھ۔ اب جب پہلا لشکر آگے سے گزرا، مقدمۃ الجیش گزرا، تو ان کے آواز سے اور ان کے روب سے ابو سفیان کا دل ہل گیا، اور اس نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا جناب رسول اللہ جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عباس نے فرمایا نہیں، یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، یہ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح جا رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے تکبیر کو بلند کرتا ہوا دوسرا گروہ گزرا کہ جس کی ہیبت سے ابو سفیان کانپ گئے، پھر پوچھا کیا یہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں؟ اس لشکر میں سرکار تشریف فرما ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی تو تم سرکار کی آمد کا جشن دیکھو گے، یہ تو حضرت خالد بن ولید ہیں کہ جو میمنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ سرکار کہاں پر ہے؟ تو دور سے اشارہ فرمایا، سرکار اوپر وادی سے اتر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، اور وہ پورے جتنے صحابہ تقریباً 5000 سے زیادہ کے صحابہ کی تعداد جو سرکار کے ساتھ وہاں پر موجود تھی، وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہا ہی لوہا پہنے ہوئے تھے، اور ان کے یا تو خود کے اوپر یا کندھوں کے اوپر ہرے رنگ کی کوئی چادر یا کوئی پٹی لگی ہوئی تھی کہ جو سبز پوش دور سے نظر آ رہے تھے۔ اور حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو سبز پوش لوگ نظر آ رہے ہیں اس کے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب وہ زمین کو دہلانے والا لشکر اور گرد و نواح کے سنساروں کو لرزا دینے والا لشکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قیادت میں جب تشریف لے جا رہے ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی انسان مجھے نظر نہیں آتا تھا، بس انسانوں کے جسم پر لوہا ہی لوہا نظر آتا تھا، ہاں صرف اتنی تھی کہ آگے سے جناب آنکھوں کے لیے دو شغاف چھوڑے گئے تھے کہ جس سے گویا کہ نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ میں جب قریب سے میرے قریب سے جب لشکر گزر رہا تھا تو سب سے پہلے حضرت عمر کی آواز آئی, اس لیے کہ حضرت عمر سب سے آگے تھے اور وہ آواز سے پہچانے گئے, ورنہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہا ہی لوہا تھا اور حضرت عمر کی زبان مقدس پر کلمات تھے کہ بھائیو آرام سے چلو, آہستہ آہستہ چلو تاکہ پیچھے والے تمہارے ساتھ مل جائیں, آہستہ آہستہ چلو. اب یہ لشکر گویا کہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہ جس وقت یہ ابو سفیان کے قریب سے گزرے ہیں تو ابو سفیان کو دیکھ کر آپ نے شاہ فرمایا کہ الیوم یوم الملحمت الیوم تستحل الحرم الیوم اذل اللہ القریش. فرما آج وہ دن ہے کہ آج کے دن یہ آج کا دن جو ہے یہ قتل و غارات کا دن ہے, آج کافروں کو پیوند خاک کر دیا جائے گا, انہیں ختم کر دیا جائے گا. الیوم اذل اللہ قریش, آج کے دن اللہ قریش کو ذلیل کر دے گا. ابو سفیان نے جب جملے سنے تو یہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ اپنی قوم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے تو امن کا پیغام دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا, لیکن ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذل اللہ الیوم اذل اللہ قریشا, کہ آج کے دن اللہ قریش کو ذلیل کرے گا. سرکار نے فرمایا کذب سعد, سعد غلطی کر گیا, سعد غلط بات کہہ گیا. فرمایا ابا عثمان الیوم یوم المرحمہ, آج رحم اور وفا کا دن ہے, آج رحم اور وفا کا دن ہے. الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ, آج وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کعبے کو تکریم سے نوازے گا, تعظیم سے نوازے گا. الیوم یوم تکسا فیہ الکعبہ, آج وہ دن ہے کہ جس دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا. فرما الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشا, آج وہ دن ہے کہ آج کے دن کی برکت سے خدا قریش کو عزت عطا فرمائے گا. یہ سرکار نے جواب مرحمت فرمایا اور ابو سفیان کو کہا کہ تم جاؤ اور اپنے لوگوں سے یہ بات کر دو. اب ابو سفیان وہاں سے نکلے, حضرت عباس نے ان سے کہا کہ تم جلدی سے چلے جاؤ اور اپنے لوگوں کو تیار کرو کہ دیکھو تم لڑ نہیں پاؤ گے, اس لیے تم جلدی جلدی ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تو جناب تمہارا حال بڑا خراب ہوگا. اب ابو سفیان وہاں سے دوڑے اور پہنچ گئے مکہ مکرمہ اور کافروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بتاؤ تمہیں میری عدالت پر یقین ہے؟ کہا جی یقین ہے. کہا میری امانت پر یقین ہے؟ کہا یقین ہے. کہا میری بردباری پر بھروسہ ہے؟ کہا جی بھروسہ ہے. کہا میں کوئی جذباتی شخص تو نہیں, متین شخص ہوں؟ کہا جی بالکل ایسا ہے. تو کہا بس سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایسا لشکر جرار تشریف لے کر آ رہے ہیں کہ میرے جسم کی کپ کپی اس کو دیکھ کر ابھی بھی کم نہیں بلکہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے تصور سے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, میں نہیں تمہیں مسلمانوں کے خلاف برنگیختہ کیا تھا لیکن اب میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے آئی اور غیرت دلانے کے لیے ابو سفیان کی مونچھوں کو پکڑ لیا, یعنی مونچھوں کو پکڑ لیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ گھی سے بھرا ہوا ہے, سب سے پہلے اسے قتل کرو, یہ غیرت کھو چکا ہے, یہ آ کر ہمیں یہاں پر ڈرا رہا ہے, اس نے کبھی وفا کی بات نہیں کی, کبھی امید کی بات نہیں کی. ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی کے قول پر یقین نہ کرنا, میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ جس وقت خدا کے نبی آ جائیں گے اور وہ لشکر جرار کو لے کر آئیں گے تو نہ تمہارے پاس کوئی لڑنے کی طاقت رہے گی اور نہ کوئی گویا کہ ایسا سما رہے گا کہ جس کے ثبوت کے لیے تم کوئی اسلحہ جمع کر سکو, اپنے لوگوں کو ترتیب دے سکو, صف میں اتحاد پیدا کر سکو, اس لیے کہ وہ تمہاری صفوں کو منتشر کر دیں گے. واحد حل یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس میں اکثریت جو تھی وہ سرنگو ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, اب یہی معاملہ ہے کہ اگر وہ بت حق پر ہیں, اگر بت حق پر ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل نہیں ہو سکیں گے, اور اگر واقعی میں ان کا رب سچا ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر مکہ کا وہ حال نہ ہوگا جو وہ کر کے دکھا دیں گے. اب اکثریت کا یہ غلبہ تھا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو غیرت اور غرور کے اندر آ گئے, انہوں نے کہا نہیں, جب تک ہم زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. اب انہوں نے جناب چند لوگوں کا لشکر بنایا اور جب وہ آگے حملے کے لیے پہنچے تو سیدنا خالد بن ولید کی جانب وہ بڑھے ہیں, تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں آواز لگائی اور نصیحت کی کہ دیکھو آج قتل و غارت کا دن نہیں ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اور آج رحم کا دن ہے, اپنے اسلحے کو پھینک دو, امن میں آ جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمہیں داخل ہونے نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں تو آ جاؤ سامنے. اب حضرت خالد بن ولید نے صرف 2 سے 3 ضرب میں 14 کافروں کو قتل کیا. یہ الروضۃ العنف میں علامہ سہیلی علیہ رحمت لکھتے ہیں تو صرف 1 سے 2 ضربے تھی جس سے 14 کافر تڑپتے ہوئے نظر آئے، باقی سب بھاگ گئے، اور بھاگ کر وہ گویا کہ پہاڑوں پر چڑھ گئے کہ اب واقعی میں بچنا مشکل ہے. مسلمانوں کے جذبات بالکل جوان ہیں، ان کے سامنے کوئی شخص نہیں رک سکتا. لیکن جہاں پر حضرت خالد کے جذبات ہیں وہیں پر تاریخ یہ بھی دیکھ رہی ہے، اور چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. یمنی کالی چادر جس سے میرے آقا نے امامہ باندھا ہے، یمنی کالی چادر ہے جس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامہ باندھا ہے، اور سر مقدس اتنے عز میں جھکا ہوا ہے خدا کے شکر کے لیے کہ آپ جو اپنی ناقہ قصوا پر تشریف فرما ہے تو آپ کا سر مقدس کجاوے کے آگے جانب جا کر لگتا ہے. یعنی سینہ تان کر نہیں تشریف لا رہے ہیں، سر مقدس کو جھکا کر آ رہے ہیں، اور سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو الیوم الیوم الملحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج راحت کا دن ہے، کوئی سختی نہ ہو جائے. کوئی گویا کہ جب تک کوئی تمہارے سامنے اسلحہ اٹھا کر نہ آئے اس کے اوپر تم نے اسلحہ نہیں اٹھانا ہے، اور آپ کا سر مقدس اس جو ان کے ساری میں خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. یہاں تک کہ سر بار بار آ کر، حضرت اسید بن خدیر کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس بار بار آ کر کجاوے کے آگے جانب لگ جاتا ہے. یعنی اس لیے یہ امن کے پیغام کے لیے اور یہ اخلاق کی کڑی کے لیے کہا کہ جناب اس وقت جب سرکار اپنی اونٹنی پر تشریف لے جا رہے تھے تو دائیں جانب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا صدیق اکبر تھے، اور بائیں جانب حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے اوپر آپ کی پشت سے اپنے سینے کو لگائے ہوئے وہ روشن قسمت صحابی حضرت اسامہ بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت زید بن حارثہ جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، سرکار کے چہیتے غلام جن کو سرکار کا بیٹا کہا جاتا تھا، جن کی وضاحت کے لیے آیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ان سے بھی سرکار بڑی محبت کرتے، اور ان کے بیٹے اسامہ یعنی زید کے بیٹے، یہ ہمیشہ تعریف پڑھیں گے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی سرکار نے کجاوے پر کسی کو بٹھایا ہے اپنے ساتھ تو حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہے. اکثر یہ تاریخ یہاں تک کہ فتح مکہ کے وقت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مکہ ہو رہا ہے، یہ ورود مسعود مکہ میں ہو رہا ہے، تو آپ کی پشت انور کے ساتھ اپنے سینے کو لگائے ہوئے جس کی قسمت پر جبریل بھی رش کر رہے ہیں وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہن. یہ وہی اسامہ ہے جن کو سرکار نے بڑی سعادتوں سے نوازا ہے. ایک تو یہ سعادت ہے کہ اپنے ساتھ کجاوے پر بٹھاتے ہیں، اور بدر جب فتح ہوا تھا، جب بدر میں فتح ہوئی تھی تو اس وقت کون ہے جو مسلمانوں کے پیغام کو لے جا کر مدینہ منورہ میں پیش کرے گا اور منافقین کا منہ کالا ہوگا؟ اس وقت سرکار نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا کہ یہ میری اونٹنی اس پر بیٹھ جاؤ، یہ میری اونٹنی ہے اس پر بیٹھ جا اور جاؤ مدینہ منورہ اور مسلمانوں کو خوشخبری دو کہ کفار کے بڑے بڑے زعما اور سرخیل پیوند خاک ہو گئے اور قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم دنیا میں بلند ہو گیا. یہ پیغام حق کو لے کر اور اشارت کو لے کر جو روانہ ہوئے ہیں وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس روز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوا. کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میں سرکار سے جدا نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار اذاخر کی پاڑی کے قریب پہنچے جہاں سے مکہ نظر آ رہا تھا، تو فرماتے ہیں یہ صفا کی جانب جو اونچی پہاڑی ہے جہاں سے منا کے لیے نکلتے ہیں، تو سرکار جب اس سے پچھلی وادی کی طرف پہنچے اور اس پہاڑی کی طرف سرکار نے قیام کیا تو دور صحابہ نے جو سرکار کا خیمہ بنایا ہوا تھا، سرکار نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر وہ جو خیمہ نظر آ رہا ہے وہاں پر میں جا کر ٹھہروں گا، اور جابر تمہیں پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ حضور یہ کون سی جگہ ہے؟ فرما یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم بنو ہاشم بنو مطلب سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ سوشل پورا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے. کہا دیکھیں آج اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی کہ جس جگہ پر انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی بات کی تھی آج وہی جگہ میرا مسکن بنے گا، میرا عریش بنے گا. حضرت جابر کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی ماؤں میں سے امہات المومنین میں سے سرکار کی 2 زوجائیں مکرمہ ساتھ میں تھی، ایک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آج بھی جو مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہی ہے، میری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو امہات المومنین میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت ان کے باطنی فیض سے ہمیں منور فرمائے اور قیامت کے دن ان کی زیارت اور ان ماؤں کی شفقتوں سے ہمیں بہرمند فرمائے، اور ان کی معیت میں ہمیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی لوائے ہم تلے جگہ عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، ام ہانی جو حضرت مولا علی کی بہن ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ چند لوگ جو قریش کے بڑے تیز ترار تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور سید ام ہانی جو مولا علی کی بہن ہے ان سے کہنے لگے کہ ہمیں امن دے دو، ہمیں اپنے پاس رکھ لو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے گھر میں آ جاؤ، ایک کمرہ خالی کر دیا، فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ جناب یہاں پر وہ لوگ آ کے چھپے ہیں اور ان کے عزائم کچھ خراب لگتے ہیں۔ حضرت علی آگے آئے تو سیدہ میمونہ حضرت ام ہانی نے کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے، آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، تم امان نہیں دے سکتی، تم ان کو باہر نکالو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار کو نذرانہ سلام پیش کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور وہ تین افراد میرے گھر میں آئے ہیں، میں نے ان کو امان دی ہے اور حضرت علی چاہتے ہیں کہ میں ان کو حوالے کر دوں۔ سرکار نے حضرت علی جو بھائی ہیں ان کے جانب مسکرا کر دیکھ کے فرمایا کہ قد اجرنا من اجر کی، کہ جسے تو نے امان دے دی اسے میں نے امان دے دی۔ فرمایا چھوڑ دو علی، اس کی طرف نہ جاؤ، آج کافر کچھ نہیں کر سکتا ہے، آج کافر کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس نے اسلحہ اٹھا لیا تو ذلیل ہو جائے گا اور اسلحہ پھینک دیا تو خدا اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر جرار اور یہ مؤکب ہمایوں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اور جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آئے، سیدھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم خدا میں داخل ہوتے ہیں، آپ اپنی اونٹنی اسوا پر تشریف فرما ہے، اور جیسے ہی آپ کعبے میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ جب ایک دفعہ میرے آقا نے تکبیر بلند کی، صحابہ اکرام نے سرکار کی تکبیر پر تکبیر کہی۔ یہ نعرہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح ہم لگاتے ہیں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کہے نعرے تکبیر، سب مل کر کہے اللہ اکبر۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ طریقہ بدعت، تم بدعت نکالتے ہو، ہم نے کہا تمہارے جلسوں میں بھی تو ایسے نعرے لگتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے نعرے تکبیر اور سب کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ طریقہ تو اللہ کے رسول کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول کا تو یہ طریقہ تھا کہ نعرے تکبیر نہیں کہا جاتا، ڈائریکٹ ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص نعرے تکبیر لگا کر سارے اللہ اکبر کہے، یہ دین میں نیا طریقہ نہیں ہے، تو اسی طرح اذان سے پہلے صلاۃ والسلام بھی دین میں نیا طریقہ نہیں ہے۔ اب سنیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی ملتزم کے سامنے آتے ہیں، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے رکن یمانی پر اپنے عصے کے ذریعے استلام فرمایا، رکن یمانی پر اپنے عصے کے ذریعے استلام فرمایا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی باواز آواز بلند میں گویا کہ تکبیر واشکاف الفاظ میں شاہ فرمائی، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس کی تکرار کرتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تکبیر اتنی جوش و خروش کی تھی کہ مکہ کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ اس کے بعد سرکار نے دائیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ خاموش ہو جا۔ اب ایک کافی دیر تک ایک سکتہ طاری رہا کہ بس ہواؤں کی آواز تھی اور کسی کی سانس کی آواز بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لمبا سکتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سکتہ فرمانے کے بعد پھر سرکار نے اپنی اونٹنی کی نکیل کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد طواف شروع فرما دیا۔ اب یہ طواف شروع ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور آپ طواف فرما رہے ہیں۔ طواف کا یہ سلسلہ جب سرکار حجر اسود کے قریب ہوئے تو پھر آپ نے اپنے عصا مبارکہ کو اٹھایا اور جانب حجر اسود کرتے ہوئے لاٹھی کے ذریعے استلام فرمایا، کیونکہ رش اتنا تھا کہ تل رکھنے کی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ 10,000 سے 12,000 کا یہ لشکر خانہ کعبہ کے اندر اتر چکا تھا اور متاف پورا بھر چکا تھا، اور وہ لوگ جو اسلام سے آراستہ اور محبت کرنے والے تھے، جو مؤلفت القلوب ہو کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، وہ بھی حرم کعبہ کے اندر گویا کہ داخل ہو چکے تھے۔ اب گویا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرتے ہوئے، جس وقت آپ گویا کہ حجر اسود کے قریب ہوئے، آپ نے اپنے عصے کو حجر اسود کی جانب کیا اور لاٹھی کے ذریعے آپ نے استلام فرمایا، اور جب طواف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل فرما لیا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اور بیٹھنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر اترنے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی ہے، لیکن اترنے کے لیے صحابہ نے اپنی ہتھیلیوں کو سرکار کے قدموں میں بچھا دیا. اب سرکار ان کی ہتھیلیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے زمین پر تشریف لائے. جب سرکار زمین پر تشریف لائے وہیں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم پر آئے, اور مقام ابراہیم پر آپ نے طواف کی دو رکعت سنت موکدہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے جو قریب الواجب ہے. یہ سرکار کے دوام عمل کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم پر دو رکعت سنت ادا فرمائی. اور سنت کیا ہے؟ میرے آقا کا عمل ہی آگے جا کر سنت ہوا, تو یہ دو رکعت میرے آقا نے ادا فرمائی تو یہ آپ کا عمل ہے, اور یہی آگے چل کر امت کے لیے سنت بنی. اور سنت ایسی جو قریب الواجب ہے کہ جناب جس نے طواف کر لیا اس پر دو رکعت مقام ابراہیم یا حرم کے درمیان, حرم کے اندر کعبہ مسجد حرام کے اندر کہیں بھی جگہ مل جائے اسے وہ دو رکعت پڑھنا قریب الواجب ہے. اور اگر وہ بھول گیا نہیں پڑھ سکا بعد میں آئے پھر آ کر وہ پڑھے, لیکن اس کو پڑھنا وہ ضروری ہے ورنہ طواف مکمل نہیں ہوگا. اب حضرات گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا. حضرت عثمان بن طلحہ آئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا کہ زمزم کا پانی لاؤ, زمزم لے آؤ, آب زمزم لے آؤ. اب وہ زمزم جب لایا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نوش فرمایا. یہ بھی سنت بنا کہ جناب مقام ابراہیم پر دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر زمزم پیا جاتا ہے. سرکار نے زمزم پیا اور اس سے وضو فرمایا. جب وضو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے تو کافر پہاڑوں پر بھی بیٹھے تھے, گرد و نواح بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کبھی ایسا ادب اور ایسا مقام نیاز نہیں دیکھا کہ سرکار جب وضو فرما رہے تھے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر حضرت عمر پانی اڈھیل رہے تھے اور صحابہ کرام نیچے ہتھیلی لگائے بیٹھے تھے کہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا, گرتا تھا تو صحابیوں کے ہاتھوں پر گرتا تھا. جس کے ہاتھ پر گرتا وہ اپنے سینے پر اپنے چہرے پر مل لیتا, پیچھے والے کو جب کچھ نہ ملتا تو اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر اس کے ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتا, اور ہتھیلی پر ہاتھ رگڑنے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیتا. تو یہ صحابہ کا نظریہ تھا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی تم نے شرک سے توبہ کی ہے, تم پہلے بتوں کو نہلا کر پانی پیتے تھے, کیونکہ کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ بتوں کو غسل دیتے تھے. اور بتوں کو غسل دینے کے بعد جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو رسول مکرم کی اتباع کرو. اس کے بارے میں امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کا نزول ایک اس اعتبار سے بھی ہے کہ کافر جو تھے وہ بتوں کو نہلاتے اور اس کے غسل کے پانی کو پی جاتے تعظیمن, اور اسے نئے کپڑے پہناتے. تو اب دیکھیں کتنا عظیم اشتراک ہے, کتنا ایک جیسا عمل ہے, یعنی کافر بھی بتوں کو نہلا کر پانی پیتے ہیں اور یہاں پر صحابہ اکرام سرکار کے آثار اعضا کو گویا کہ پی لیتے ہیں. میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابھی تم نے بت پرستی چھوڑی ہو. جو مزاروں کے بارے میں ان جاہلوں کو باتیں نظر آ جاتی ہیں مزاروں کے بارے میں کہ جناب وہ تو مندروں پر جاتے ہیں تو مزاروں پر جاتے ہو, تو میں نے کہا میرے آقا نے کیوں نہیں فرمایا کہ ابھی تم نے چند مہینے ہی گزرے ہیں بت پرستی تم نے چھوڑی ہے, چند سال ہی گزرے ہیں بت پرستی چھوڑی ہے اور اب تمہارا تم نے دوبارہ یہ کام کرنا شروع کر دیا. نہیں, اس کی وضاحت یہ تھی کہ بتوں کو تو پہلے بات اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں تھا, بتوں کو پہلی بات اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں تھا. یہ ولیوں کو اور بتوں کو جو ملاتے ہیں دراصل یہ خود تاریخ نہیں جانتے, خود بیچارے پڑھے لکھے نہیں. پہلی بات تو بت تعظیم کے مستحق نہیں تھے, وہ منصب جو کافر ان کے لیے مان رہے تھے نہ خدا نے ان کو دیا تھا نہ وہ اس کے اہل تھے, نہ خدا نے ان کو دیا تھا نہ وہ اس کے اہل تھے, خود ساختہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا. خدا نے اس بتوں کو جہنم کا ایندھن فرمایا, لیکن یہ اللہ کے نبی بنی کہ جنہیں اللہ نے اپنی خلافت عطا فرمائی ہے, یہ اس منصب کے اہل بھی تھے, اللہ نے انہیں منصب عطا بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو میری ان نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہی متقی اور پرہیزگار. دیکھ کتنا واضح مفہوم. اب جس طرح کے کافر جا کر گنگا کا پانی پیتا ہے, مسلمان جا کر زمزم کا پانی پیتے, تو خالی اگر عمل کا اشتراک دیکھیں تو شرک تو ہو جانا چاہیے. جس طرح کافر جا کر اپنے بت کو چومتا ہے اس طرح ہم جا کر حجر اسود کو چومتے. اور جناب تو عملی اس طرح سے مراد اس عمل میں دیکھیں, عمل دونوں ہیت میں ایک جیسا ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے مرقات شرح مشکات میں اسی بات کو اٹھایا کہ ظاہری عمل کو دیکھیں تو عملوں کا اشتراک موجود ہے. اسی طرح صفا مروہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے, صفا مروہ میں جب دوڑنے کی بات آئی تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم کیسے دوڑیں, یہاں تو کافر دوڑا کرتے, ہم بھی دوڑیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ محمدی کون ہے اور مشرک کون ہے. لیکن اس وقت کیا بات تھی کہ کافروں نے یہ سارے عقیدے خود ساختہ بنائے تھے, خود ہی بنائے تھے، خدا نے ان کو مرتبہ نہیں دیا. ہاں خدا نے جن کو مرتبہ دیا ہے ان کی تعظیم سے بھی خدا خوش ہوتا ہے، ان کے ادب سے بھی خدا خوش ہوتا ہے، اور جسے حیثیت خدا نے نہیں دی اس کے ادب بجا لانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو فرق یہ تھا کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، زبردستی وہ اسے مانتے تھے، لیکن اللہ کے نریب اور اللہ کے ولیوں کو مسلمان زبردستی نہیں مانتے، بلکہ خدا نے ان کو منصب اور مرتبہ عطا فرمایا. ایک تانا یہ ہمیں اور دیتے ہیں، کہتے ہیں جی تم بھی واسطوں کو تلاش کرتے ہو، کافر بھی واسطوں کو تلاش کرتے تھے. کافر یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے سے راضی کر دیں. یہ کتنا بڑا دجل اور جھوٹ ہے مسلمانوں کا. حضرت گرامی تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ کافر بتوں کی تعظیم نہیں کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا. اس کا عقیدہ یہ تھا. اب دیکھیں کتنا واضح فرق ہے، صرف یہ ظاہری عمل کو دیکھو. بولے تم نے بھی واسطہ بنایا، کافروں نے بھی واسطہ بنایا. ہم نے کہا صرف واسطے کو تم نے دیکھ کر شرک کہہ دیا، تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر گنگا کا پانی پیتا ہے اور مسلمان زمزم پیتا ہے، کافر پتھر کو چومتا ہے تو مسلمان بھی جا کر پتھر کو چومتا ہے، کافر بھی سبا مروا میں دوڑ رہا ہے مسلمان بھی سبا مروا میں دوڑ رہا ہے، کافر بھی بت کو نہلا کر پانی پی رہا ہے اور مسلمان بھی اپنے نبی کی آزاد سے ٹپکے ہوئے پانی کو پی رہے ہیں. اگر ظاہری عمل سے شرک ہوتا ہے تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اگر اس بات کو نہ سمجھا جائے. یہ علمیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے کہ جس کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے اور منبر رسول پر ایسی غلیظ باتیں کی جائے کہ جس سے سارے اسلام کا تشخص بگڑ جائے، ساری تعلیم بگڑ جائے. حضرات گرامی جب دیکھیں آپ، صرف واسطوں سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے یہ بڑی تشریح فرمائی ہے. امام راضی علیہ رحمت نے اس کی بڑی واضح تشریح فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل کافر، یہ وہابی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دراصل کافر اس بات کے عقیدہ رکھتے تھے کہ بڑا خدا تو وہی ہے اللہ، لیکن اس نے جب زمین آسمان بنایا ہے نا تو وہ تھک گیا. معاذ اللہ، جب اس نے زمین آسمان، یہ خود اقرار کرتے ہیں اس چیز کا. اور فرق دیکھیں مسلمانوں کا ولیوں کو واسطہ بنانے اور نبیوں کو واسطہ بنانے میں. ہم کہتے ہیں کہ واسطہ بنایا جائے گا اس لیے کہ خدا واسطہ نہیں بن سکتا، نبی واسطہ بن سکتا ہے. اب یہ شرک کیسا ہے؟ شرک تو جب ہو کہ جب خدا بھی واسطہ بنے کسی کے لیے، جب خدا کسی کے لیے واسطہ نہیں بن سکتا تو نبی اور ولی کو واسطہ بنانا شرک کیسے ہو گیا؟ کس سے تم نے حدیثیں پڑھ لی؟ کس سے تم نے دین پڑھ لیا؟ واسطہ بنانا اور وسیلہ تو شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے، اس لیے کہ وسیلہ اور واسطہ بندہ بن سکتا ہے، مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتا. کیونکہ خدا کو کس کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ گے؟ خدا کو کس کے دربار میں وسیلہ بناؤ گے؟ خدا کو کس کے دربار میں واسطہ بناؤ گے؟ تو واسطہ بنانے سے تو شرک ختم ہوتا ہے. یہ عجیب احمق اور پاگل ہے، کہتا ہے کہ جناب واسطے سے شرک ثابت ہوتا ہے. بھائی واسطے سے تو شرک ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ واسطہ تو یہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ میں چھوٹے کو پیش کیا جائے، یہ واسطہ ہے. ایسی چیز جو اصل مقصود کے قریب پہنچا دے، یہ وسیلہ ہے. اب خدا کو بھی وسیلہ بناؤ گے تو پھر اور کون سا مقصود ہوگا؟ خدا کے علاوہ اور کون سا مقصود ہوگا؟ پتا چلا یہ احمق اپنی غلیظ تبلیغ کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں اور سنیوں سے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان پگلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم 40 دن جو لا کر ریوڑ میں لگا رہے ہیں، ہم کیا عقیدہ سیکھ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے کیا نظریہ رکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں کہ جس وقت کافروں نے یہ عقیدہ رکھا، یہ آخری گفتگو عقیدے کے حوالے سے سن لیجیے، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ جو غلطی پر ہیں وہ اتنا سینہ تان کے بات کرتے ہیں اور بالکل غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. آپ تو حق پر ہیں، آپ بولنا تو درکنار، ہمارے لوگ سننا تک گوارا نہیں کرتے اس بات کو، اس حقیقت کو سننا تک گوارا نہیں کرتے. یا تو یہ بے غیرتی ہے، یا بے حسی ہے، یا بے حیائی ہے کہ جناب مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہا جا رہا ہے، ہم اس کا دفاع بھی نہ کر سکے تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ اگر اس کو کچھ نہ کہہ سکے تو جہاں یہ ذکر ہو، جہاں پر مسلمانوں کی عظمت اور منافقوں کی نقاب کشائی کی جائے، تو ان لوگوں کو کم سے کم غلط تو نہ کہیں، ان لوگوں کے خلاف باتیں تو نہ کریں. اور ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کہ مسلمانوں کی صفوں کو منتشر کیا جائے اور بندہ اپنی نمازوں میں پڑا رہے. کہ آپ نے بخاری کی حدیث نہ سنی کہ جب کسی قوم پر عذاب لایا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا ان میں تو یہ بڑا نمازی تھا، بڑا زاہد تھا. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو غرق کرو، سب سے پہلے اسی نمازی کو مارو اور اس کو غرق کرو، اس لیے کہ اگر یہ بدبخت تبلیغ کرتا تو اتنا انتشار نہ پھیلتا. یہ صرف اپنی نمازوں میں لگا رہا، اپنی تسبیح کھینچتا رہا اور منہ گونگے کی طرح بند رکھا اور خود سمجھا میں بہت بڑا ولی ہو گیا. فرمایا یہی سب سے بڑا شیطان ہے، اس کو مانو، اس لیے کہ جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے وہ شیطان ہے، خدا کا ولی یا نمازی نہیں ہے. اس بات کو سن لیجئے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں تو بخشے جائیں گے، ہم مسجدوں کے کونے میں گھس جائیں اور اس پر اعتکاف کر لیں تو ہم بخشے جائیں گے، تو یہ شیطانیت ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ شیطانیت ہے. اس لیے کہ اس قوم پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ وہ عابد تو تھا لیکن اس نے قوم کی اصلاح نہیں کی. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی نمازی کو غرق کرو, اس لیے کہ اس نے عمل اپنے لیے کیے, میرے بندوں کے لیے کچھ نہیں کیا, میرے بندوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو میرے دوستو اس گفتگو کو سنو, اس کو پھیلاؤ تاکہ یہ جہالت اور ولیوں اور نبیوں کے خلاف یہ بکواسات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ بادل جو ہمارے گرد و نواح میں طاری ہو رہے ہیں, آپ اپنی برادری کے وسوق میں, اپنے مال کے وسوق میں, اپنی پہچان اور شہرت کے وسوق میں چڑھ کر اس بات کی تبلیغ کریں تاکہ ولیوں اور نبیوں کی محبت کا پیغام پھیلے اور اس جہالت کا منہ کالا ہو جائے. تو کافر یہ کہتے تھے کہ بڑا خدا وہی ہے, وہ زمین اور آسمان بنا کر تھک گیا ہے, اس نے خدائی, کیا عقیدہ تھا ان کا, خدائی الوہیت اس نے ہمارے ان چھوٹوں بتوں کو عطا فرمائی ہے, اور کسی کو کہا یہ جی بیٹا دینے والا یہ, اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, تعظیم نہیں. وہ بھی کہتے جی وہ عبادت نہیں کرتے تھے, عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم ان کے عبادت کرتے ہیں, اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں. یعنی وہ تو عبادت کرتے تھے, اور عبادت کرتے تھے تو معبود بناتے تھے نا. اگر عبادت کرتے تھے تو عبادت کرنے والا عابد ہوا, اور جس کی عبادت کی جائے تو اس کو معبود ہوا, تو وہ تو اسے خدا سمجھتے تھے, وہ اسے خدا سمجھتے تھے. امام راضی علیہ رحمت نے لکھا کہ وہ یہ اس کی عبادت کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے اور ہماری اوقات نہیں ہے, ہم اتنے گندے ہیں کہ ہم بڑے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے, تو ان چھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے خدا بڑے خدا کو راضی کر دیں. حضرات گرامی, یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا, جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک واحد خدا کی ذات ہے جس کی صفات ازلی ہے ابدی ہے, جس کی صفات ازلی ابدی ہے وہی مستحق عبادت ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. نہ کسی مسلمان نے غوث اعظم کو یہ کہا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, نہ غوث اعظم کے بعد خواجہ غریب النواز کے لیے کہا, نہ کسی ولی کے لیے کہا, نہ کسی نبی کے لیے کہا, کہ جب عبادت کا تصور ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو کچھ دیا گیا ہے خدا نے دیا ہے, یہ خود سے کچھ نہیں رکھتے, خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے, اور خدا نے جس طرح اسباب بنا کر تاثیریں ڈال کر اس کو عام کیا ہے, اسی طرح خدا کے تاثیر کے اسباب یہ اللہ کے نبیوں کی ذات بھی ہے, ولیوں کی ذات بھی ہے. جب خدا کی شفا کی تاثیر خدا پانی کے سبب میں ظاہر کر دیتا ہے, اسی طرح خدا نفع کی تاثیر نبی کو وہ سبب بنا کر, ولی کو سبب بنا کر ظاہر فرما دیتا ہے. تو کتنی واضح مثال ہے. اب صرف واسطہ بیان کرنا, تو میرے دوستو دیکھو واسطہ دونوں نے پکڑا. پہلی بات تو بتوں کو واسطہ بنایا نہیں گیا تھا, انہیں واسطہ بننے کا منصب ہی نہیں دیا گیا تھا, جبکہ نبیوں اور ولیوں کے بارے میں اور میرے آقا کے بارے میں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا. یہ بات کبھی بتوں کے بارے میں کہی گئی, کافروں کے بارے میں کہی گئی؟ نہیں کہی گئی, بلکہ میرے آقا کے بارے میں فرمایا کہ جب مومنوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے آستانے پر حاضر ہو جایا کرو, اور میرے محبوب کے حضور بیٹھ کر مجھ سے استغفار کرو, توبہ کرو. واستغفر لهم رسول, اگر میرا رسول تمہارے لیے واسطہ بن گیا, کامل واسطہ بن گیا, اور اس نے سفارش کر دی, لوجد اللہ تواب الرحیم, پھر دیکھو گے کہ خدا کیسا رحم کرتا ہے اور خدا کیسا کرم کرتا ہے. اب اگر خدا اور بندوں کے درمیان کوئی آ جائے, یہ خدا کو ناگوار ہے, اس کی قدرت کو ناگوار ہے, تو یہ آیت بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے لوگو تقوی اختیار کرو ایمان والو, اور خدا کی جانب وسیلہ ڈھونڈو. اب یہ کہنا جی وسیلہ شرک ہے, تو میں نے کہا یہ قرآن کی آیت میں وسیلے کا لفظ آیا نہیں آیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلے کا لفظ آیا نا. اب آپ کہتے تھے وسیلہ حرام ہے, تو ہم نے کہا یہ آیت کا کیا ترجمہ ہوگا, وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ ڈھونڈو. اب آپ کہتے ہو وسیلہ شرک ہے, خدا کہتا ہے ڈھونڈو وسیلہ, تو کہنے کہ نہیں اس سے وہ وسیلہ مراد نہیں. تو میں نے کہا پہلے کیوں کہا تھا وسیلہ شرک ہے, پہلے تو تم کہہ رہے تھے وسیلہ شرک ہے, اب کہتے جی اس سے مراد نماز روزہ زکات ہے اور یہ ہے. تو میں نے کہا پہلے تو تم نے یہ کہا تھا وسیلہ شرک, اس سے تو ہو گئے تم کافر, اس لیے کہ تم نے قرآن کا انکار کر دیا. قرآن میں موجود ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلہ ڈھونڈو, تم نے کہا کوئی وسیلہ مسیلہ نہیں ہوتا. تو جب کوئی یہ کہے کہ نماز مماز کچھ بھی نہیں ہوتی, وہ مسلمان رہے گا؟ جبکہ خدا نے نماز کا حکم دیا, تو اسی طرح خدا نے وسیلے کا حکم دیا. اب کوئی جی کہے گی وسیلہ وسیلہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو وہ داڑھی رکھ کر سکھ اور کافر ہو گیا ہے, اس لیے کہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ تو ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ جناب یہ وسیلہ کیا ہے, تو کہتے ہیں نماز ہے. تو میں نے کہا کم سے کم اتنا تو تم مان گئے کہ خدا اور بندے کے درمیان ایک واسطہ تو ہے, وہ نماز ہے. چلو تم نماز واسطے پر تو تم آ گئے, جو کل تک تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ واسطہ ماستہ کچھ نہیں ہوتا، اس پر تو تم آ گئے. ہم نبیوں کی ذات کو بھی واسطہ مانتے ہیں اور ان کی ذات سے صدور عمل کو بھی واسطہ مانتے ہیں. تم کہتے ہو جناب عمل ہی واسطہ ہے، تو کم سے کم مولوی صاحب 99% تو تم مان گئے کہ خدا کی بارگاہ میں واسطہ تو کچھ ہوتا ہے. اب چاہے اس کو نماز کہو یا نمازی کہو، حج کہو یا حاجی کہو، ہاں اس کو جناب فضیلت کرو یا مبذول کہو. اور ظاہر سی بات ہے، آپ آخری بات عرض کر دوں کہ کسی شرابی کو تو خدا کی بارگاہ میں واسطہ نہیں بنایا گیا. آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی شراب خانے سے کسی شرابی کو نکالا جائے اور اس کو کہا جائے معاذ اللہ العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشر، کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں اس شرابی کا واسطہ پیش کرتے ہیں بخش دے، معاذ اللہ ایسا کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا. اس لیے کہ اس کا عمل برا ہے. جب عمل برا ہے تو ذات بھی بری ہے، جب اس کے عمل سے نسبت نہیں تو ذات سے بھی نسبت نہیں. لیکن نبی کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، تو جب نماز کا وسیلہ جائز ہے تو نماز سے وہ منسوب ہے تو اس کا بھی وسیلہ جائز ہے. تو نبیوں اور ولیوں کا جب وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اس کو دوسرے زاویے سے دیا جائے تو در حقیقت وہ عمل ہی کا وسیلہ سمجھ لو. اس لیے کہ نبی کو جو نبوت کا مقام ملا ہے اور غوث اعظم کا جو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، شریعت مطہرہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے والے ہیں. تو انہوں نے اس عمل کو نکھارا، عمل کو سنوارا، اس عمل کی وجہ سے وہ سمرے اور ان کی وجہ سے وہ عمل سمرا. تو جناب اگر عمل کو وسیلہ مانا جائے تو وہ عمل نماز جو تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب نماز کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن نمازی کا وسیلہ جائز نہیں؟ تو ہم نے کہا پھر نمازی اور نماز کو جدا کر کے بتا دو، نمازی اور نماز کو جدا کر کے بتا دو. یہ عجیب احمق ہو تم، کہتے ہو جناب کہ نماز کا وسیلہ جائز ہے، نمازی کا وسیلہ جائز نہیں ہے. نماز کا وسیلہ جائز ہے، نمازی کا وسیلہ جائز نہیں ہے. یہ کتنی بے تکی بات ہے. نماز اگر کہیں اور ٹوکری میں رکھی ہوئی ہو تو وہ فرشتوں کے حوالے کر دے گا، یہ اٹھا کے لے جا. اب وہ نماز جب بندہ پڑھے گا، وہ جو چیز نماز جو ایک معدوم چیز ہے، اس کو بندہ اپنی مشقت سے پڑھ کر وجود میں لاتا ہے. اس بندے کو تو بےچارے کو کچھ نہیں ملا، سب کچھ نماز کو مل گیا، تو پھر بندے کے پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ اس بندے کے پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ تو یہ صرف بے وقوفی ہے، احمقانہ پن ہے. حضرات گرامی، نماز ہو اس کا بھی واسطہ پیش کرنا جائز ہے، نمازی کا بھی واسطہ پیش کرنا جائز ہے. کہ آپ نے نماز جنازہ کی دعا میں نہیں دیکھا کہ جناب جب نابالغ بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس وقت مولوی صاحب بھول جاتے ہیں ذات کے وسیلے کو اور اپنے بچے کے متعلق کہتے ہیں کہ شافعاؤں و مشفعا، یا اللہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کی ذات کو، اس کی نماز کو نہیں. ابھی تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی اس پر، ابھی نماز تو اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، روزہ تو اس پر بولے بولے فرض ہی نہیں ہوا ہے، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے نابالغ بچے کے لیے شافعاؤں و مشفعا، مولا اس کی ذات کو میرے لیے سفارشی بنا، اور ایسا سفارشی مشفعا جس کی سفارش کو تو رد نہیں فرماتا. میں نے کہا مولوی صاحب جب آپ کا لال دوہر تم سے رخصت ہو جائے تو اس کی ذات کا وسیلہ جائز ہے، اور جناب نبیوں اور ولیوں کی ذات کا وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. تو ایسی تھکی ہوئی توحید تمہیں مبارک ہو، اور ایسی سڑی ہوئی توحید تمہیں مبارک ہو. اللہ ہمیں ایسی توحید عطا فرمائے جو نبیوں نے بیان کی ہے، جو ولیوں نے بیان کی ہے. اور سب سے بڑی بات آخر میں عرض کر دوں کہ کچھ نہ ہو، عمل عمل کے پیچھے پڑے رہو. قیامت کے دن تو یہ ہوگا کہ جب تک سرکار کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوگا، سب تک سرکار کی ذات کا وسیلہ نہیں ہوگا، بڑے بڑے نبی پلک جھپکنے کی جرت نہیں کر سکتے خدا کی بارگاہ. مسلم شریف کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں یوم یرغب علی الخلق کلہم حتی ابراہیم، قیامت کے دن ساری خلق خدا سے بخشوانے کے لیے، مجھے واسطہ بنانے کے لیے میری طرف لوٹے گی، کلہم ساری کے ساری، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پناہ میرے جھنڈے تلے تلاش کریں گے. تو آپ خود سوچیں کہ اس دن تو مشرک بھی شرک سے توبہ کر رہا ہوگا. مشرک کہے گا یا اللہ ہم نے ان کو واسطہ نہیں بنایا، شرک نہیں. تو اس دن تو مشرک اپنے شرک سے توبہ کر رہا ہوگا، تو کیا یہ مسلمان شرک کر رہے ہوں گے؟ اس دن تو مشرک بھی شرک پر نہیں آ رہا ہوگا اور سارے لوگ مصطفیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا یوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، میری طرف اللہ کی ساری خلق امنڈ کے آئے گی کہ میں ان کے لیے واسطہ بن جاؤں، میں ان کے لیے مددگار بن جاؤں، میں ان کے لیے شفیع بن جاؤں اور خدا کی بارگاہ میں انہیں بخشواؤں. حتی ابراہیم، مولوی صاحب آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے تو 40 دن صرف سر منڈا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی میرے آقا بات کرتے ہیں. حتی ابراہیم، یہاں تک کہ خدا کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے مجھے واسطہ بنائیں گے. تو یہ تو نبی پاک کی شان ہے. میرے امام نے اس لیے تو کہا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو. یہ سڑی بھی توحید چھوڑ, یہ 40 دن والی توحید چھوڑ, وہ تسلسل جو صحابہ تک چلا ہے وہ توحید لے لے, جبریل والی توحید لے لے, کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک دوست مجھ سے کہا وہ تو قیامت کے دن ایسا ہوگا. میں نے کہا عجیب تمہاری توحید ہے, ارے قیامت کے دن واسطہ جائز ہو جائے گا, قیامت کے دن واسطہ جائز ہو جائے گا, یہاں شرک ہوگا. میں نے کہا کچھ تو شرم کرو یار, وہ کیسا خدا کے ساتھ شریک ہے معاذ اللہ, تم نے خدا سے کیسی محبت کی ہے کہ کبھی اس کا شریک بنا لیتے ہو, وہ تمہارے نزدیک جائز ہو جاتا ہے, کبھی تمہارے نزدیک وہ ناجائز ہو جاتا ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے, ہم اس کا شرک, اس کا شریک مسلمان کبھی نہیں کرتا. اور شرک جو گناہ ہے وہ ہر حال میں شرک ہے, وہ جب بھی کیا جائے شرک ہے. اس دن تو مشرک بھی کہے گا کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں, تو مسلمان شرک کیسے کریں گے؟ تو حضرت گرامی یہ کہنا کہ قیامت کے دن وہ جائز ہو گیا, ہم نے کہا مولوی صاحب ذرا ادھر بیٹھو, جتنا زور آپ نے پیٹ بڑھانے میں لگایا ہے اور یہ پیٹ آپ نے بڑھا دیا, ذرا بیٹھ کے بتاؤ یہ آپ کو بات کس نے بتائی کہ قیامت کے دن جائز ہوگا یا ناجائز ہو؟ یہ کس حدیث کے اندر آیا؟ یہ کچھ قرآن میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا نہیں, ذہن کی بات تو نہیں ہے کہ جن کی عقلیں منڈ چکی ہیں ان سے کیا دین لیا جائے, اور تمہارے ذہنوں کا مذہب نہیں ہے, مذہب محمد رسول اللہ کا ہے, ان کے صحابہ نے جو بیان کیا ہے اس کا مذہب ہے. اور پھر خوش ہو جائیے میرے آقا کے اس فرمان کو سن کر. میرے آقا فرماتے ہیں میرے غریب امتیوں سنو, یوم یرغبو الی الخلق کلہم حتی ابراہیم, قیامت کے دن بخشوانے کے لیے کون ہوگا؟ انا سیدو ولد آدم ولا فخر, میں ہوں سید آدم کی اولاد کا, اس بات پر فخر نہیں کرتا. امام نبوی کہتے ہیں سید کس کو کہتے ہیں؟ فرما سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات کو لے کر حاضر ہو جائیں, جس کے پاس لوگ اپنی مشکلات کو لے کر حاضر ہو جائیں. اور میرے آقا کہتے ہیں انا سیدو ولد آدم ولا فخر, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں, سید ہوں, لیکن اس بات پر فخر نہیں کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے, اس بات پر فخر نہیں کرتا ہوں, عاجزی کرتا ہوں. وہ اما بنعمت رب کا فحدث, اب ایک سوال ہو کہ میں فخر نہیں کرتا تو بیان کیوں کیا؟ تو امام ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے تفسیر مظہری میں فرمایا وہ اما بنعمت رب کا فحدث کے اندر کہ رب کریم فرماتا ہے جو اللہ نے نعمتیں دی اس کا چرچا کرو. تو سرکار نے تحدیث نعمت کے لیے اس کا اظہار فرمایا کہ خدا نے مجھے بادشاہی دی ہے اس کا اظہار کرتا ہوں, لیکن قلب خدا کے عز میں جھکا ہوا ہے, اس لیے کہتا ہوں ولا فخر انا ولد آدم انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. یہ تحدیث نعمت ہے جو اللہ نے مقام دیا ہے, لیکن آج ہی ان کے ساری کے لیے فرماتے ہیں ولا فخر, لیکن اس بات پر میں فخر نہیں کرتا. فرمایا کہ آدم ہوں یا نوح ہوں یا ابراہیم ہوں یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو, سب میرے جھنڈے تلے حاضر ہو جائیں گے. یوم یرغبو الی الخلق کلہم حتی ابراہیم, یہاں تک کہ ساری خلق اگر خدا سے بخش چاہتی ہے, اپنے آپ کو بخشوانا چاہتی ہے, تو انہیں کوئی واسطہ, کوئی والی, کوئی ناصر, کوئی مددگار نہیں ہوگا, وہ ڈھونڈتے ہوئے میرے قریب آئیں گے. یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی عافیت, ابراہیم کو بھی نجات میرے دامن میں ملے گی. میرے امام نے اس سارے حدیث کا ترجمہ کہ جو لوگ پڑھ نہ سکیں, لکھ نہ سکیں, سمجھ نہ سکیں, وہ نعت کو گنگنا لیں, نعت کا ثواب بھی ملے گا, شفاعت کا عقیدہ بھی مل جائے گا. میرے آقا امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دعا کیجئے اللہ رب العزت پیغام حق سے ہمیں آراستہ کرے اور ہمیں تبلیغ کے لیے مستحکم فرمائے. دوسرے مسلمان کا عقیدہ, نماز کی تو ہم تبلیغ کریں, پہلے عقیدے بھی بچائیں, عقیدہ بھی بچائیں. اللہ رب العزت دوسرے مسلمان کے ایمان اور عقیدہ, اپنا بھی ایمان و عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے کا بھی ایمان و عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, کہ پہلے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. مولا ایسا جذبہ عطا فرما کہ تیری رضا کے لیے ہم دین کی تبلیغ کریں, کہ ایمان بھی بچائیں, ان کے انہیں بد عملوں سے بھی بچائیں اور بد مذہبوں سے بھی بچائیں. دنیا ہمیں برا کہے لیکن ہمیں یہ ادا کرنا ہے, ہمیں یہ ادا کرنا. یہ سمجھا کہ 1000 دانے کی تسبیح لے لی, رات بھر تسبیح پڑھ لی, میں بہت بڑا زاہد ہو گیا. تو سن لو, اس قوم پر عذاب اس لیے آیا تھا کہ اس نے کبھی لوگوں کو حق نہیں بتایا, لوگوں کو حق نہیں بتایا. اگر آپ چلے جائیں آپ کے دروازے کھٹکھٹائے آئے تین دن کے لیے چلے. کہا جی ہم یا غوث کہنے والے, تو کہا ہم بھی یا غوث کہنے والے. تو یہ حق بتانا نہیں, یہ منافقت ہے. حق تو آپ نے بتایا کہ ہم یا غوث کہنے والے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت عقیدے کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہندو برہمن سے بھی اگر آپ پوچھے تو کون ہے, تو وہ کہے گا میں ہندو ہوں. وہ کیا کہے گا, ہندو ہے. لیکن یہ عجیب مذہب ہے, ان سے پوچھتے آپ کون ہیں, کہا جی ہم کوئی بھی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہوتا, عقیدے چھپانے کے لیے نہیں ہوتے, عقیدہ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا. دعا کیجئے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا عقیدہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف اس لیے کہ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے, جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, جو خواجہ غریب النواز کا عقیدہ ہے, جو حضرت داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے. جب ایسی نسبتوں پر ہمارا عقیدہ ہے تو ہم اس کا اظہار کیوں نہ کریں, اپنے بچوں کی اس کی تربیت کیوں نہ کریں, اسی جوش و جذبے کے ساتھ کہ مولا ہمیں ایمان پر استقامت دے, مرتبہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما, کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما. مل کر قصیدہ بردہ شریف کا شعر مقبولیت کے لیے پڑھ لیجئے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا. آمین یا رب العالمین. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.